شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے تقریباً 46 برس پہلے کے ملفوظات جن کو سیدی و سندی محبی و محبوبی مشفقی مصلحی مربی و محسنی حضرت والا میر صاحب دامت برکاتہم نے مرتب بھی فرمایا ہے اور حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ نے جو شعر فرمایا تھا جانے تو چوں می کشد از ما سخن بہر تو از جان من جوشد. اچھا جی جزاک اللہ. جزاک اللہ. جانے تو
می کشد از جان از ما سخن تیری جان جب مجھ سے جو علم ہے سخن کے ذریعے سے اپنی کھینچتی ہے جانے تو کیا ہے جانے تو چومی کشد از جان من جانے تو چومی کشد از ما سخن جب تیری جان کھینچتی ہے مجھ سے باتوں کو یا ارشادات کو جو ہوتے ہیں اب بہرے تو از جان من جوشد لبن تیری وجہ سے میری جان میں علم کا دودھ جوش مارتا ہے.
جزاکم اللہ. نفس اور شیطان کی دشمنی کا فرق. نفس اور شیطان کی دشمنی کا فرق. انسان کے دو دشمن ہیں, ایک نفس ایک شیطان. نفس داخلی دشمن ہے, شیطان خارجی دشمن ہے. ان دونوں دشمنوں میں کیا فرق ہے؟ نفس وہ دشمن ہے جو اصلاح کے بعد ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو مردود دائمی ہے, یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا. دونوں دشمنوں کا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا. میں نے کتابوں میں کہیں نہیں دیکھا, حالانکہ دونوں دشمن نص قطعی سے ہیں. دونوں دشمنوں کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک میں ہے, لیکن دونوں دشمنوں میں فرق یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لو تو نفس ولی اللہ ہو جاتا ہے, اور شیطان پر کتنی محنت کرو یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا, یہ ہمیشہ مردود رہے گا. یہ فرق ہے دونوں دشمنوں میں. سبحان اللہ. تو مشکات شریف سے ملا علی قاری کی شرح ہو گئی کہ نفس متوسطہ ہے بین الروح والجسم, یعنی روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے. اگر عمل اچھا ہوا تو اس میں لطافت آ جاتی ہے, یہاں تک کہ اسی نفس کے ساتھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, یعنی ولی اللہ ہو گئے. عبادت یہ نفس ہی تو کرتا ہے, کام تو اسی ظالم سے لینا ہے. یہ تو مزدور ہے, گھوڑا ہے, اسی پر بیٹھ کر اللہ تک پہنچنا ہے. مگر ایسا گھوڑا جو سوار کو گرا دے وہ منزل تک نہیں پہنچنے دیتا. لہذا نفس کو اتنا مستنڈا مت کرو, اتنا مرغ و ماہی مت کھلاؤ کہ جس سے نفس تم پر سواری کر لے. سواری پر سوار ہونا چاہیے, نہ کہ سواری ہی پر سوار ہو جائے, نہ کہ سواری ہی سوار پر سوار ہو جائے. تو جو نفس کی بات مانتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, یہ دلیل ہے کہ نفس کی سواری اس پر سواری کر رہی ہے. اگر آپ گھوڑے پر جا رہے ہیں اور 2000 گز گہری کھائی آ گئی اور نیچے ہری ہری گھاس ہے سبزہ اگا ہوا ہے, تو اگر آپ نے نہ روکا تو گھوڑا گھاس کے لالچ میں کھائی میں کود کر جان دے دے گا. یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آپ روکتے ہیں تو چونکہ گھوڑا بھوکا ہے اور ہری گھاس کا عاشق ہے, لگام کھینچنے کے باوجود بیتابی سے کھائی میں کودنے کی کوشش کرے گا. سوار کو چاہیے کہ اس وقت پوری طاقت سے لگام کھینچے, چاہے گھوڑے کا گال پھٹ جائے. اگر سوار پوری طاقت سے اسے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو گھوڑا بھی مرے گا اور سوار بھی مرے گا. لہذا ہمت سے کام لو اور لگام پوری قوت سے کھینچو، زیادہ سے زیادہ گھوڑے کا گال پھٹ جائے گا، اس کی اصلاح آسان ہے، مویشی کے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ، وہ مرہم پٹی کر دے گا، انجیکشن وغیرہ لگا دے گا، لیکن اگر تم نے اس کے گالوں کی فکر کی تو تمہارا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ گناہ میں نفس کی لگام ہلکی رکھتے ہیں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے قہر اور عذاب کے گڈھے میں نفس بھی گرتا ہے اور خود بھی گرتے ہیں۔ لہذا جسم کی فکر نہ کرو کہ گناہ چھوڑنے سے اس کو غم پہنچے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی اپنے نام کی برکت سے اللہ تعالی جسم کو صحت مند کر دیں گے۔ تو یہ مثال کیسی ہے؟ اب بتاؤ، اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ گھوڑے کو گھاس کھانے کے لیے کھائی میں کود جانے دو، عقل مند سوار گھوڑے کو پوری طاقت سے روکے گا، بس گناہ سے بچنے میں بھی دانت پیس کے پوری طاقت سے ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے، حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اور نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ اور پھر یہ شعر پڑھیں، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نفس کی تیسری تعریف علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان کی ہے، فَإِنَّ النَّفْسَ كُلَّهَا ظُلْمَةٌ وَسِرَاجُهَا التَّوْفِيقُ، نفس ابتدا تا انتہا پورا پورا اندھیرا ہے، اور نفس کے اندھیروں کے لیے روشنی کا چراغ کیا ہے؟ توفیق خداوندی۔ اور توفیق کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، بھلائی اور نیکی کے راستے سامنے آ جائیں اور برائیوں کے راستوں کو اللہ بند کر دے۔ نمبر دو توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، بھلائی اور نیکی کے اسباب سامنے آ جائیں، جیسے کوئی مصیبت آ گئی، اب کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانے گیا اور وہاں اس کا دل لگ گیا اور اس کی صحبت سے ولی اللہ ہو گیا، تو یہ مصیبت جو کسی اللہ والے تک لے گئی یہ اس کے لیے مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے جس نے اسے اللہ سے ملا دیا۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے، اس پہ قرباں سینکڑوں ساحل ہوئے، درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے، اختر بسمل کی تم باتیں سنو، اختر بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، برسر مقطوع اگر صد خندق است، برسر مقطوع اگر صد خندق است، پیش درد او مزاح مطلق است، کہ اللہ کے عشق سے جن کی روح بسمل ہوئی وہ مجاہدات سے نہیں ڈرتے، جس مرغ کی گردن کاٹ دی گئی ہو اور اس کے سامنے سینکڑوں خندقیں ہوں تو وہ بھی اس مرغ کے درد کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر نافرمانی کی جتنی بھی خندقیں ہیں سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرتا ہے۔ جب تک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا نہ ہو تو ایسا شخص مٹی کا ڈھیلا ہے، کیونکہ یہ ڈھیلا ہے۔ واہ، یہ حکیم الامت کا جملہ ہے کہ جو ڈھیلا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مٹی کا ڈھیلا ہے۔ اور توفیق کی تیسری تعریف ہے خلق القدرت علی الطاعۃ، اللہ عبادت کی طاقت پیدا کر دے اور سستی اور کاہلی دور کر دے، یعنی فرما برداری کی طاقت دے، پست ہمتی، ضعف ہمتی اور لومڑیت ختم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔
دیتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ دین توفیق عطا فرمائے. تو حضرت بارا نے یہ تین تعریف اس کی بیان فرمائی کہ پہلی ہے تسہیل طریق الخیر اور تسدید طریق الشر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے بھلائی کے راستے کھل جائیں اور برائی کے راستے بند کر لیے جائیں. ویسا انتظام ہو پتہ جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا اس کو توفیق ہوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اس کو انعام ہوتا ہے کہ اس کے جو گناہ کے جو ایک شخص گناہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس میں مشکلات پیش آنے لگی اور اس کو آسان ہی نہ رہے، کبھی کوئی تکلیف پیدا ہو جائے یا کبھی کچھ کوئی بدنامی کا خطرہ ہو جائے تو اس سے بچ جاتا ہے، اور بھلائی کے راستے اس کے لیے کھل جائیں، نیکی کا راستہ آسان ہو جائے، یہ بھی توفیق ہے. اور دوسری تعریف یہ ہے، کیا ہے دوسری تعریف؟ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، کہ اس کے اسباب پیدا ہو جائیں خیر کی طرف. یعنی جیسے حضرت مثال دی کہ بوا بیمار اور کسی اللہ والے کے پاس چلا گیا اور گیا تھا دعا کرانے کے لیے، اور وہاں اس کی اللہ والے کی برکت سے اس کو اللہ کی محبت مل گئی. تو مقصد تو کچھ دوسرا تھا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو توفیق ہوئی، انتظام ہوا کہ توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، خیر کے جو مطلوب ہے، جو راستے مطلوب ہیں ان کے لیے اسباب پیدا ہو جائیں، توجیہ الاسباب، اسباب کھل جائیں. اور تیسری تعریف ہے خلق القدرت الطاعة، کہ نیک کاموں کی قدرت پیدا ہو جائے. ان چیزوں میں پہلے وہ اس کو مشکل معلوم ہوتی تھی، پھر وہ کام آسان معلوم ہونے لگے. بس ان چیزوں کو جب اگر یہ حاصل ہیں تو فبہا، ورنہ اس کو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں ان سب چیز کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. جیسے گناہ ہو جائے نعوذ باللہ کو تو کہتے ہیں بھائی توبہ کر لیں گے، تو حضرت والا نے فرمایا کہ توبہ کی توفیق تمہارے بس میں نہیں ہے، وہ اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے. آبا علیہ صحابہ کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کو توفیق دی، ان کے اوپر توجہ فرمائی، تب انہیں توبہ کی توفیق ہوئی، جو اس میں دیر ہو گئی تھی جہاد میں شرکت سے صحابہ کو، تو فتاب علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی، توفیق دی. تو حضرت فرمایا کہ گناہ کر کے یہ نہ سمجھو کہ بھئی اب کر لو گناہ پھر بعد میں توبہ کر لیں گے، کیونکہ توبہ کی توفیق آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر توبہ کی توفیق نہ ہو نہ اللہ دے تو کوئی توبہ کر نہیں سکتا. حضرت والا نے واقعہ سنایا تھا چشمدید واقعہ ناظم آباد کا، وہاں دو شخص تھے، وہ ہندوستان میں جو حضرت کا شہر ہے جو وطن تھا، اٹھیا اس کا نام تھا گاؤں کا، اس میں دو آدمی ہیں آئے، تو ایک شخص ایک باورچی تھا اور ایک دوسرا کچھ اور کام کرتا تھا، وہ مزدور تھا. دونوں جو تھے وہ اس کے گمراہ پیر سے وہ بیت سے وہاں، تو حضرت نے اس کو ایک جو باورچی تھا اس کو سمجھایا، محنت کی اس کے اوپر، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، کہنے وہ تو حضرت نے فرمایا تو اس کے مرید ہو جو کہ جب وہ گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ایک 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 وہ دائیں طرف ہوتی ہے طوائف، تو ایک بائیں طرف ہوتی ہے، کہنے کہ اس کو انڈیوں کو تو بٹھاتے ہیں مگر اس کے نالے کے بہت مضبوط ہیں، کس کے ناوا باندھے رہتے ہیں. تو مزہ نہیں کس چیز پہ چلا سی بات ہوئی. ہاں وہ جو دوسرا باورچی تھا اس کو حضرت سمجھاتے رہے, اس کی سمجھ میں پھر آ گئی. پھر اس نے کہا اچھا, یعنی اللہ کا اس کو فضل ہو گیا حضرت کی برکت سے, تو اس نے توبہ کر لی اس سے. لیکن وہ آدمی ویسے ہی رہا, وہ لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا اور ہر وقت گناہوں میں مبتلا تھا. تو اس کو انہوں نے پھر یہ جو حضرت والا کی برکت سے اس کو توفیق ہوئی, جو اس کو سمجھاتا تھا کہ ارے چھوڑ دیا بھی وہ وقت سے, وہ نہیں مانا, اسی گناہ میں مبتلا رہا, ارے توبہ کر لیں گے ابھی تو بہت وقت سے پڑا ہے, یہاں تک کہ بیمار پڑ گیا مرض الموت, ان کے ڈاکٹر نے جواب دے دیا. تو پھر اس کی جو اس کا دوست تھا, اس نے جا کے اس سے کہا کہ اب توبہ کر لیا, اب آخری وقت آ گیا ہے اور توبہ کر لیا. تو کہنے لگا کہ مجھ سے سب بات منہ سے نکل رہی ہے کہ ڈاکٹر لاؤ, بلاؤ, پانی پلاؤ, یہ کرو, لیکن یہ جو تم لفظ کہہ رہے ہو یہ میرے منہ سے نہیں نکلتا. تا واؤ با ہا چار لفظ سے اس میں کس نے پہرا لگا دیا, وہ توفیق سلب ہو گئی, تو اسی حالت پہ مر گیا. یعنی توبہ کا لفظ اس کی زبان میں نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ تمہارے بس میں نہیں ہے, توبہ کی توفیق آسمان سے اترتی ہے, تب بندہ توبہ کرتا ہے. نہ کوئی سمجھے کہ ہم توبہ کر لیں گے. جیسے ابو جہل نے کہا تھا جب وہ آیت نازل ہوئی کہ یشاء منکم ان یستقیم, کیا ہے سورہ کوبرت میں ہے نا, اس سے پہلے کیا ہے, لمن شاء منکم ان یستقیم, تمہیں جو چاہے وہ استقامت سے. وہ کہنے لگا کہ تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکواس کی اس نے, اعوذ باللہ, گستاخی. کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تو خود ہی کہہ دیا کہ جو چاہے وہ استقامت حاصل کرے, جو چاہے استقامت حاصل نہ کرے, ہمیں تو اختیار دیا نہیں ہے. جو چاہے وہ کفر میں مبتلا رہے اور جو چاہے, کیا مطلب نکالا اس کا اس نے, کہ من شاء منکم, تم میں سے جو چاہے وہ استقامت حاصل کر لے. منشد یہ کہ جو تم میں سے چاہے نہیں, ایک راستہ اختیار کرنا وہ اختیار کر لے, تو اسے اختیار ہے اس چیز کا ہم نے دیا. یہ مقصد تھوڑی تھا کہ تم جو ہے جو چاہے کفر پہ قائم رہے, جو چاہے اسلام لے آئے. پھر فوراً اللہ تعالیٰ دوسری آیت ہے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العزت, تم نہیں چاہ سکتے تب تک کہ جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, تم نہیں چاہ سکتے کہ کیا تو یہ کرتا ہے جس کو چاہے, میں چاہوں گا تو اسلام لے آؤں گا, میں چاہوں گا تو نہیں لاؤں گا. کیا تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہے اور وہاں سے فیصلہ نہ ہو, تو وہاں سے فیصلہ ہوتا ہے. اس لیے گناہ پر کبھی جرت نہیں کرنی چاہیے. حضرت والا نے فرمایا تھا کہ ایک تو ہے گٹر میں گر جانا اور ایک ہے گٹر میں گرانا اپنے آپ. ایک تو ہے گناہ ہو جانا, کبھی نفس سے مغلوب ہو کے گناہ ہو گیا, اور ایک یہ ہے گناہ میں مستقل مبتلا رہنا, گناہوں کے اسباب کو تلاش کرنا اور گناہوں میں سے توبہ نہ کرنا, اس میں ندامت نہ ہونا, یہ خطرناک بات ہے. تو یہ اپنے آپ کو ایسے ہی جیسے کوئی جان بوجھ کے گٹر میں گرا دے, اور وہ ایسا ہے جیسے پھسل گیا پاؤں, گر گیا, تو اس میں فوراً کوئی خطا ہو جائے معافی مانگ لو. حضرت نے فرمایا تھا کہ معافی مانگنا کیا مشکل کام ہے. ابھی دنیا میں کوئی آپ کا دوست آتا ہے اور وہ آپ اس کا مہمان ہوتا ہے آپ کا, اور اس کے مزاج کے مطابق اب حد تک امکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو اس کے مزاج کے مطابق کھانا کھلائیں, آرام بھی مہیا کریں, لیکن جب پھر بھی اس کے بعد چلتے اور کہتے ہیں کہ بھیا آپ جہاں تشریف لائے ممکن ہے کہ آپ کی مزاج کے مطابق ہم آپ کے مزاج کو نہیں پہچان سکے تو کوئی تکلیف پہنچ گئی ہو تو معاف فرما دیجیے. تو محبت کا تقاضا ہے کہ معافی مانگ لیتا اپنے محبوب سے, ایک محبوب سے, دنیاوی محبوب سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے میں کیوں شرم آتی. جو اصل معافی مانگنے والی جنہوں نے ہمیں پیدا کیا, ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا, ہمیں پالا پرورش کی, کیسے آرام سے رکھا, بلاؤں سے بچایا, اللہ والوں سے تعلق کی توفیق دی, اور کتنا بڑا انعام ہے, پھر جس پہ حسن خاتمہ کی بشارت ہے, اور گناہوں سے کے اسباب سے, اور اس سے کم از کم جو اگر ابتلا بھی کسی کو ہو گیا تو جو اہل اللہ سے وابستہ ہے وہ دل میں اس کی کھٹک ہو جاتی ہے, وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا, سمجھتا کہ میں غلطی پہ ہوں, اس سے غلطی ہو گئی. اور جو اللہ والوں کی صحبت یافتہ نہیں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے اندھیرے پہ اندھیرا چڑھتا, جس کو نابینا ہے اس کو نظر نہیں آ رہا, اب جو اس کو تو لاکھ اندھیرے ہو جائیں وہ برابر ہے اس کے لیے, اور جس کے لیے جس کی آنکھیں ہیں اور یہ بجلی چلی جائے تو اسی وقت اندھیرے کا احساس ہو جاتا ہے. بس یہ دل کا نور, یہ اسی کو یہ ذکر بتایا جاتا ہے تاکہ دل میں نور پیدا ہو جائے اور اس کو احساس ہو جائے کہ ہم سے خطا ہو گئی, اور جو خطا جب ہو گئی تو پھر معافی مانگے گا, رجوع کرے گا اللہ کی طرف. جیسے حضرت اعلیٰ فرما دیتے کہ بجلی چلی جائے تو پاور ہاؤس کو فون کرتے ہو, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کو فریاد کرتا ہے آدمی یا اللہ خطا ہو گئی معاف فرما دیجیے, یہ نور چھن گیا پھر سے اس کو بحال فرما دیجیے. تو بس اللہ تعالیٰ سے اس کو مانگے, اور یہ توفیق کو حضرت والا نے فرمایا تھا کہ مانگنے سے چیز ملتی ہے, اور جو بات سنی کہ توفیق کی تعریف یہ ہے تو اس کا مطلب صرف معلوم کا لینا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے دیجیے اور برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو مانگے گا وہ محروم نہیں رہے گا, مومن کی دعا رد نہیں ہوتی, رد نہیں ہوتی, کسی نہ کسی شکل میں وہ قبول ہوتی ہے. اسی طرح حضرت والا نے فرمایا تھا کہ یہ جو کہتا کہ مراحم خسروانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں اپنے جو عرش اعظم کے سامنے یہ حدیث لکھوا رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی, یعنی جیسے دوڑ ہوتی ہے دونوں میں دوڑ ہوئی تو رحمت آگے نکل گئی غضب پیچھے رہ گئی. تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ مراحم خسروانہ ہے, اور یعنی اللہ تعالیٰ کے شاہی رحم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نے جب مزاج عالی شان ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ اس کی عکاسی اللہ نے اس میں فرمائی کہ ہم جس کو چاہیں گے بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے جو اس کو ہم اختیار ہے ان کو. لیکن تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو قیامت کے دن جو اس کے ہو کے اس وقت کہ جو مانگے گا اس کو ابھی سے مانگ لینا چاہیے بجائے اس کے اس کا انتظار کرے قیامت کے دن جو مراحم خسروانہ کا, وہاں تو مانگنے کی مہلت نہیں ہوگی, تو یہی مانگ لو کہ اللہ وہ شاہی رحم وہاں کے بجائے ہمیں یہیں آپ پہلے ہی عطا فرمایا آپ سے, اس وقت تو مانگنے کا طاقت نہیں ہوگی مانگنے کا کیونکہ وہ تو دار الجزا ہے, یہ دار العمل ہے, وہاں تو دار العمل ختم ہو جائے گا. تو یہاں ہم آپ سے ابھی سے مانگتے ہیں کہ اللہ اپنے اس مراحم خسروانہ کو اس شاہی رحم کو ہم پر نازل کر دیجئے اور ہمیں اپنے شاہی رحم سے بخش دیجئے. کیا وقت چاہیے؟
اللہ کے راستے میں شیرانہ چال چلو، اللہ کے راستے میں شیرانہ چال چلو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تک تم لومڑی رہو گے تم کو استقامت نصیب نہیں ہوگی۔ لومڑی بے وفا ہوتی ہے، وقت پر راہ فرار اختیار کرتی ہے۔ جب مصیبت آتی ہے یا جب شکاری شکار کے لیے کہتا ہے تو وہ ہگنے لگتی ہے۔ لہذا ولا یروغ روغان الثعالب، لومڑیوں کی طرح اللہ کے راستے میں مت چلو، شیرانہ چال چلو۔ مالک کی مرضی پر جان دینا سیکھو۔ یہ کیا کہ ذرا سا نمک سامنے آیا اور پاگل ہو گئے؟ تم کیوں پاگل ہوتے ہو؟ تمہیں اس وقت خدا یاد نہیں رہتا؟
بتایا کہ وہ ایک لومڑی آئی، آگے مقبول کو بیٹھا ہوا تھا اوپر، تو اس نے کہا کہ امام صاحب نیچے اتر آئیے، نماز پڑھا دیجیے، شکار کر لوں گی۔ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو اذان دیتا ہوں، دوسرے ادھر امام جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں، ان کو اٹھا دے۔ تو ان کو جو دیکھا تو کتا تھا وہ، تو وہاں سے دم دبا کے بھاگی۔ جی چالاکی اس کی ہوتی ہے، مگر چالاکی ایسی ہے لومڑی آنا۔ تو ویسے ہزار غلطی سے سنا دیا، اس بیماری میں ہزار نے فرمایا تھا کہ کتا جو تھا لفظ، اس کو امام کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے۔ مجھ سے غلطی ہو گئی سو، کیونکہ ہزار نے فرمایا تھا کہ کیونکہ وہ کتا ہے اور امام تو ہمارا سردار ہے، نماز پڑھاتے ہیں اور امام صاحب، تو کتے کی نسبت وہاں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ حضرت کی ان باریک باتوں پہ نظر ہوتی تھی، سنانا تو دوسرا چاہ رہا تھا، منہ پہ ہی آ گیا۔ خیر چلیے، اب سنانا تو یہ چاہ رہا تھا کہ ایک سامنے مجھے بتایا کہ اتنی چالاک ہوتی ہے کہ جب اس کے پیچھے کوئی کتا لگتا ہے بھاگ نہیں گیا، دھوم اس کی بڑی ہوتی ہے اور جس کو گھما لیتی، تو جب وہ ادھر کو کتا زیادہ دم ادھر کر لیتی وہ سمجھا کہ ادھر آ رہا ہے، وہ ادھر کو نکل جاتی، پھر دم ادھر کر لیتی، بحث کر کے بھاگ جاتی۔ بس سنائی،
یہ کیا کہ ذرا سا نمک سامنے آیا اور پاگل ہو گئے؟ تم کیوں پاگل ہوتے ہو؟ تمہیں اس وقت خدا یاد نہیں رہتا؟ ابھی کوئی غنڈا تمہیں 10 جوتے مارے، اس وقت تمہیں کیوں ہوش آ جاتا ہے؟ ایک جوتا کس کے پڑے تو وہاں سے بل بلا کر بھاگو گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں نظر بچانے کی ہمت نہیں ہے، صاحب میں حسینوں کو دیکھ کر پاگل ہو جاتا ہوں۔ لیکن سوچ لو کہ ایک بس اسٹاپ پر کوئی شخص کسی لڑکے یا لڑکی کو دیکھ رہا ہے، اچانک وہاں کالا سانپ نکل آیا، اب کیوں دم دبا کے بھاگتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ سانپ کا خوف ہے، کیونکہ جان کی محبت ہے۔ جب اللہ کی محبت ہوگی تو انشاءاللہ تعالی گناہ سے اسی طرح بھاگو گے اور روو گے کہ اے خدا ہمیں لومڑیانہ مزاج سے نجات عطا فرما۔ آمین، اللہم آمین۔ ہم ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض کرنے سے پناہ چاہتے ہیں، پھر انشاءاللہ زندگی میں زندگی آ جائے گی۔ جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہوتی ہے، اس کی زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے۔ سبحان، جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہوتی ہے، اس کی زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے۔ اور جو خالق حیات کو ناراض کر کے حرام لذت حیات کو درآمد کرتا ہے، اس کی حیات پر بے شمار موت برستی ہے۔ جی سبحان، بے شک۔ ارشاد فرمایا کہ جی، پھر انشاءاللہ زندگی میں زندگی آ جائے گی۔ جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہوتی ہے، اس کی زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے۔ جو زندگی خالق زندگی پر فدا ہوتی ہے، اس کی زندگی پر بے شمار زندگی برستی ہے۔ اور جو خالق حیات کو ناراض کر کے حرام لذت حیات کو درامت کرتا ہے اس کی حیات پر بے شمار موت برستی ہے. سبحان اللہ. کسی کے جسم کے لباس کو مت دیکھو، اس کے منہ میں کباب کو مت دیکھو، جو گناہوں میں مبتلا ہے اس کے منہ میں کباب ہے لیکن دل پر عذاب ہے، اس نے چین کا خواب بھی نہیں دیکھا. اس وقت پوری دنیا بے چین ہے، اس وقت پوری دنیا بے چین ہے، جو حسینوں کو دیکھتا ہے اسی وقت اس کے قلب پر عذاب آتا ہے. جو حسینوں کو دیکھتا ہے اسی وقت اس کے قلب پر عذاب آتا ہے. جیسے ہی وہ گناہ کی طرف 1.0 آگے بڑھا تو گناہ کا نقطہ آغاز اللہ تعالی کے عذاب کا نقطہ آغاز ہوتا ہے. جو حسینوں کو دیکھتا ہے اسی وقت اس کے قلب پر عذاب آتا ہے. جیسے ہی وہ گناہ کی طرف 1.0 آگے بڑھا تو گناہ کا نقطہ آغاز اللہ تعالی کے عذاب کا نقطہ آغاز ہوتا ہے.
گناہ کی طرف بڑھا تو وہ نقطہ آغاز، تو گناہ کی طرف جو آغاز کر رہا ہے، ابتدا کر رہا ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کو مول لینے کی ابتدا ہے، اس کا نقطہ آغاز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اس کا دل بے چین ہو کے ہی رہے گا، چین سے نہیں ہے. جتنے بھی وہ نافرمان ہیں ان کے دلوں کو چین نہیں ہے، اوپر سے جسموں کو چین دے رہے ہیں. جیسے نے فرمایا تھا کہ ایئر کنڈیشن جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن جو دل اندر ہے اس کے، اس میں چین نہیں، ایئر کنڈیشن نہیں پہنچا سکتا. دل کے اندر آگ لگی ہوتی ہے، اوپر سے اس کو بجھا رہے ہیں، یا شراب پی پی کے نشے میں. میں نے جب میں اسٹیل میں تھا تو میں نے اس سے پوچھا ہے کہ روسی سے، وہ کہنے لگا میں شراب پی لوں سفر میں زیادہ. میں نے کہا شراب کی تو اجازت نہیں دیتا، میرے ساتھ آپ نہیں پی سکتے. کہتے ہیں سگریٹ پی لوں، کہنا ہاں سگریٹ پی لیجیے. تو میں نے کہا، پھر میں نے اس سے پوچھا تم شراب کیوں پیتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ یہ دل جو ہے پریشانی رہتا ہے، اس کو ہم بھلانے کے، پریشانی کو، غموں کو بھولنے کے لیے پیتے. میں نے کہا آپ کو کیا غم ہے؟ آپ کے تو چاروں طرف ایش ہی ایش کا سامان ہے. کہنے کہ وہ ایش تو ہے لیکن دل میں جو ہے وہ بے چینی. تو جو اللہ کو نہیں وہ کرتا، ان کے دلوں کو چین نہیں مل سکتا، دل بے چین رہتی ہے. اللہ کی راضی کرنے میں بس چین ہی چین ہے. جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرے گا، منہ پھیرے گا، یعنی مجھے بھلا دے گا، نافرمانی کرے گا، اس کی زندگی ترک کر دی جائے گی. بس ترک ہوتی ہے. ری یونین میں جب تشریف لے گئے، وہاں دیکھا کہ انگریز ہیں جو اچھے اچھے سینری آتی تھی اس کو اپنے کیمروں میں لے رہے ہیں. دوسرے ملکوں سے آتے تھے، کہ امریکہ سے کہیں سے، وہ اچھی اچھی سینری اس کو دے رہے. کبھی چیلوں کو، اڑتی ہوئی چیلیں جا رہی، تو ان کے حضرت نے ان کی تصویریں کھینچ رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ دل کی بے چینی کی علامت، یہ ان چیزوں سے اپنا دل بہلانا چاہتے ہیں، اور دل ان سے بہلتا نہیں. دل تو اللہ کی یاد سے ہی بہلتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد، روح کا کان کھول کر سن لو. حضرت فرماتے ہیں، حضرت پھول پوری فرماتے تھے، اس کا ترجمہ یوں فرماتے تھے کہ کان سے غفلت کی روئی نکال دو، غفلت کی روئی نکال کے یہ بات سنو، یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کا. یا اللہ کی سکون صرف اللہ کی یاد ہی سے ملتا ہے، صرف اللہ کی یاد سے، اور کوئی چیز سکون دینے والی نہیں. باقی وہ اوپر اوپر کا سکون ہوتا ہے، اندر دل بے چین. جس وقت آدمی گناہ کرتا ہے تو اس وقت اس کو تھوڑی دیر کی دو منٹ کی لذت ہوتی ہے, اس کے بعد جب گناہگار چکتا ہے تو دل کے حال پوچھو کیا ہوتا ہے گناہگار کی, کہ موت سے بدتر زندگی ہو جاتی ہے اگر ذرہ برابر بھی سے. یہ الگ بات ہے کہ جب جیسے ملیریا کسی کو ہو جائے تو پھر اس کا منہ کا کڑواہٹ کا پھر احساس ہی نہیں رہتا ہے کہ منہ کا مزہ خراب ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن جب وہ اگر تندرست ہوگا تو فوراً احساس ہو جائے گا کہ اس وقت میرا کیا حال تھا اور اب کیا حال ہے, پہلے مزہ کیسا تھا اور اب مزہ کیسا ہے. بیمار اس مرض کو ظاہر کر دو, گناہوں کی جو کڑواہٹ ہے اس کو اس سے ہم لوگ اپنے آپ کو پاک کر لیں تو پھر اس لذت کا احساس ہوگا. لذت کا جو دین کی لذت کا جو احساس نہیں ہوتا وہ گناہوں کی وجہ سے نہیں ہوتا. گناہوں سے توبہ کر لو تو فرماتے تھے کہ پھر دین سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں, اور یہ لذت اللہ والوں کے پاس ملتی ہے. کوئی خود چاہے کہ میں مجاہدے کر کے اور نمازیں پڑھ کے اور وہ کر لوں تو بھی نہیں ملے گی, ملے گی اللہ والوں کے پاس آ کے, کیونکہ وہ صحیح طریقہ صحیح راستہ بتائیں گے کہ یہ کرو یہ نہ کرو. اللہ پاک بڑھتے اور گناہوں سے بچنے کے لیے وزارہ نے بارہا فرماتے تھے, آخر تک ہی فرماتے رہے کہ گناہ سے بچنے کا جب کوئی تقاضا پیدا ہو, دل میں گناہ کرنے کا تقاضا پیدا ہو تو سوائے اس کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے, ایسا مقابلہ کرو جیسے تم سے پر کوئی حملہ کرنے آ جائے چاقو لے کر, جس قوت کے ساتھ اور جس ہمت کے ساتھ اپنی جان بچانے کے لیے اس سے مقابلہ کرو گے, اسی ہمت کے ساتھ اور اسی قوت سے اپنے نفس سے یا اس تقاضے سے مقابلہ کرو, تب جا کے آپ بچ سکتے ہو. ورنہ اگر ڈھیلے پڑ گئے تو جس طرح وہ جان جو لینے آیا ہے اگر آپ ڈھیلے پڑ گئے مار دے گا, اسی طرح یہ اگر نفس سے لڑائی میں ڈھیلے پڑ گئے تو سوار ہو جائے گا ختم کر دے گا گناہ کرا بیٹھے گا. جس طرح جان بچانے کے لیے کچھ حملہ آور ہو جان پر آپ کے, جو جس ہمت سے جس قوت سے مقابلہ کرو گے اس کا, اسی قوت اور ہمت سے ایمان بچانے کے لیے مقابلہ کرو تب جا کے بچ سکتے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے ہم مجھے بھی ہے ان لوگ. بس ٹھیک ہے,
پرلطف حیات پانے اور معذب حیات سے بچنے کا نسخہ. پرلطف حیات پانے اور معذب حیات سے بچنے کا نسخہ. دیکھیے فرما برداروں کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, جو ہم کو ایمان و اعمال صالحہ سے خوش رکھتے ہیں ہم ضرور بالضرور ان کو پالطف زندگی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی طرف نسبت کی اور واحد نہیں فرمایا کہ میں دوں گا بلکہ فرمایا کہ ہم دیں گے, کیونکہ قرآن پاک شاہانہ کلام ہے. بادشاہ کبھی میں نہیں کہے گا, وہ کہے گا کہ ہم یہ کریں گے, ہمارا حکم یہ ہے, ہم نے یہ نازل کیا, ہم نے یہ حکم نافذ کیا. اگر اس نے میں کہا تو سمجھ لو کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, اسے اچانک کہیں سے بادشاہت مل گئی ہے, خاندانی بادشاہت نہیں ہے. جو اللہ تو اللہ تعالیٰ جو مٹی کے انسانوں کو سلطانیت بخشتا ہے اس کا مزاج سلطانیت کیسا ہوگا. سبحان اللہ. لہذا فلنحیینہ جمع نازل فرمایا کہ ہم ضرور بے ضرور حیاتن طیبہ دیں گے, اور جو میری نافرمانی کر کے حرام,
یعنی پاکیزہ زندگی, حیات طیبہ یعنی پاکیزہ زندگی دیں گے, اس کو اطمینان والی زندگی.
اور جو میری نافرمانی کر کے حرام لذت چرائے گا, نمک چور, کام چور نوالا حاضر دسترخوان پر فوراً بیٹھے گا اور نماز میں سستی کرتا ہے، اس کے لیے فرمایا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہم ضرور بالضرور ان کی زندگی تلخ کر دیں گے، بلکہ فرمایا کہ ان کی زندگی تلخ کر دی جائے گی۔ یہ شاہانہ کلام ہے، اس میں عظمت الہی ہے کہ جو سارے عالم کو شکر دیتا ہے وہ کڑوی بات کی نسبت اپنی طرف نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اختر کو یہ علم عظیم عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں زندگی کو کڑوی کرنے کی نسبت اپنی طرف نہیں کی۔ یہ عظمت کلام شاہی ہے۔ جیسے ابا اگر عظیم الشان ہے تو بچوں سے یہ نہیں کہے گا کہ میں ڈنڈے ماروں گا، بلکہ یہ کہے گا کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہاری پٹائی کی جائے گی، تمہیں ڈنڈے مارے جائیں گے۔ تو نفس کی تین تعریفیں یاد کر لو۔ پہلی تعریف حکیم الامت کی ہے، یعنی مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی نفس کی وہ خواہشات جن پر عمل کرنے کی اللہ نے اجازت نہ دی ہو۔ دوسری ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف النفس متوسطۃ بین الروح والجسم، نفس جسم اور روح کے درمیان میں ہے، نہ کثیف ہے نہ لطیف ہے۔ انسان نیک عمل کرتا ہے تو نفس لطیف ہو جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے تو کثیف ہو جاتا ہے۔ نیک عمل سے روحانیت بڑھے گی، گناہ کرنے سے کثافت بڑھے گی۔ اور تیسری تعریف علامہ آلوسی کی کہ نفس از ابتدا تا انتہا اندھیرا ہے، اس کا چراغ توفیق خداوندی ہے۔ تو نفس کی تین قسمیں ابھی پیش کر دیں، اب اختر کی تعریف سنیے۔ میں نے بھی نفس کی تعریف کی ہے، مگر میری تعریف ذرا انگلش کی ہے، کیونکہ یہ میں نے لندن اور امریکہ میں پیش کی تھی۔ جو لوگوں نے پوچھا تھا کہ نفس کیا ہے، نفس کا مزاج کیا ہے، تو میں نے کہا کہ نفس کا مزاج ہے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر۔ نفس کا مزاج ہے انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر، یعنی گناہ کرنے سے جس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ جو دوزخ کا مزاج ہے وہی نفس کا مزاج ہے۔
علم عظیم ہے جو فرمائے، یہ آیت کی تفسیر فلدن جو یَنَّهُ حیاتن طیبہ، کہ ہم اس کو ضرور بھی ضرور پاکیزہ اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں اس کی زندگی کو تلخ کر دوں گا، بلکہ زندگی اس کی تلخ ہو جائے گی، تلخ کر دی جائے گی۔ اور دنیا کے بادشاہوں کا بھی جیسے کلام شاہانہ ہے، اصل شاہ تو اللہ ہی تعالیٰ ہے، تو ان کا کلام کیسا ہوگا؟ تو اس کا اثر یہ ہے کہ دنیا کے جو بادشاہ، جو کافر بادشاہ بھی ہیں، کیونکہ جو انگریزوں کا جو تھا اس میں یہ لکھا جاتا تھا کہ دا کریمنل سینٹنس ٹو ڈیتھ، یعنی اس کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ اور اس میں بھی یہاں جو ہندوستان میں بھی دیجیے گا کہ اس کو سزائے موت دی جاتی ہے، یہ لکھا جاتا ہے۔ یہ نہیں لکھتا ہے بادشاہ اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ میں اس کے جوتے ماروں گا یا میں اس کو سزائے موت دوں گا، وہ تو دوسروں سے دلواتا ہے، انعامات خود دیتا ہے، سزا دوسروں سے دلواتا ہے۔ یہ بادشاہ کا عظمت ہے اس کے کلام۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو ان کی زندگی تلخ کر دوں گا، بلکہ یوں فرمایا کہ زندگی اس کی تلخ کر دی جائے گی۔ یہ شاہانہ کلام ہے، یہ حضرت سے سنا، واقعی کہیں اس کا اس طرح کا انداز کہیں تفسیر کہیں اس طور سے کہیں دیکھا نہیں۔ یہ قدرت نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا۔ بس ٹھیک ہے، مجلس برخاست کرتی، اب مجلس برخاست ہوتی ہے، دیر بہت ہو گئی، عورتوں کو صبح 8 بجے ہی آ جاتی ہیں بیچاری, تو اس کا کچھ اور انتظام ایسا ہو. یہاں تو 8:15 کے بعد لوگ آتے ہیں نا, 8 بجے نماز ہو رہی ہے, 8:15 سے اور مردوں سے کہہ دیں 8:15 کے بعد آئیں, 8:15 تک عورتیں آ جائیں تو ان کو آسانی ہو جائے گی. چلیے 8 بجے ہیں, اچھا ٹھیک, 8:15 کے بعد پھر نہ آئیں کیونکہ پھر جگہ نہیں, راستہ رہتا ہے.
جلدی جلدی تمام حضرات